أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشهر. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صلوات على محمد وآل محمد. We were discussing the concept of Qiyamah and the life after death. Inshallah, I will try to wind up this topic inshallah tonight in the first section, and then we'll move towards the second half and second section of our Urdu speech inshallah. As far as Qiyamah is concerned, we believe in the concept of Shafa'at also, the concept of intercession. And as a matter of fact, you will not find any dispute on this topic. There is no difference of opinion as far as concept of Shafa'at is concerned. Every Muslim believes that on the Day of Judgment, there will be many who will do Shafa'at and who will plead for the forgiveness of the sinners, and their prayers will be accepted by Almighty Allah on the Day of Qiyamah. So as far as the concept of Shafa'at is concerned, there is no difference of opinion. All Shias agree to this point, all Sunnis agree to this point, and even our Wahhabi brethren, they also agree to the concept of Shafa'at. Where the difference lies is not in the Shafa'at. The Wahhabis are of the view that we cannot ask directly to Holy Prophet to kindly do our Shafa'at on the Day of Judgment. This is the point of difference. They believe that we can't ask Holy Prophet, we can't ask Maulai Kainat, we can't ask Imam Hassan or anybody who is going to be entitled for this particular job, who is going to be honored in this way on the Day of Judgment. Okay, they will do Shafa'at. Almighty will allow them to do Shafa'at. Almighty will allow them to intercede. But in this world, we cannot ask them, we cannot request them to do this on the Day of Judgment. There is the difference. As far as Shias are concerned and other moderate Sunnis are concerned, they all believe that yes, the concept of Shafa'at is, and we can request to the Holy Prophet in this world also that kindly do Shafa'at on our behalf, for us on the Day of Judgment. Now, since there is no dispute on actual concept of Shafa'at, we do not need to prove it, but even then, just for the sake of Tabarruk, I will try to mention few verses in Quran and Majeed. The one verse is, the first verse is very, very popular. As we read in Ayatul Kursi, مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. There is no one who can do Shafa'at on the Day of Judgment but with the permission of Almighty Allah. That's for sure. If a person is Shafa'e Mahshar, if a person is going to do this, he is not going to quarrel with Almighty Allah. He is not going to be in any fight with Almighty Allah. Not at all. This is not what Shafaat means. Shafaat simply means a request of forgiveness for somebody else. As we are used to of saying to each other, iltimase dua. What does this mean? I request you to kindly do dua for me. Now what is this? You can call it tawassul, you can call it shafaat. Even we do this. Everybody asks anybody else for the request of dua. With the request of dua, you can ask anybody. So is the case with shafaat. Almighty says, Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Who can do shafaat but with the permission of Almighty Allah? Nobody can do shafaat but with the permission of Almighty Allah. With the permission of Almighty Allah, there is no problem. There is a verse in Surah Anbiya, the 21st chapter and the 28th verse. Almighty says, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Almighty knows everything. What is in front and what is in behind, He knows everything. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. And they offer, that means apostles, the prophets, they offer no intercession, shafa'at, except for those who are conformed to the will of God, and they all stand in awe and reverence of God's glory. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. And then there are numerous ahadith also present in the sources of Shias as well as in the sources of Sunnis, in which according to one hadith, who will do this shafa'at on the day of judgment? The prophets, Anbiya, A'imma, the infallible imams, Ulama, the learned one, are marajin like Shuhada, the martyrs, and the believers to some extent. They are all going to do this shafa'at on the day of judgment. There is another hadith by our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. In which Imam says, there are none among the first and the last, not in the previous ummah, not in this ummah. There are none among the first and the last who are not in need of Muhammad's intercession in doomsday. Everybody will require the shafa'at of our beloved Prophet. Nobody can say that, well, I'm at least not in need of his shafa'at. No. Even those who were in the ummah of the previous messengers and all who are in the ummah of his excellency, the Holy Prophet. There is another hadith in which further Shafi'een are mentioned, in which Imam says, there are five intercessors in doomsday. Number one, Quran. Of course, who reads Quran, who studies Quran, who tries to understand the message of Quran, and then he tries to implement the message of Quran in his life, Quran will definitely do shafa'at for that particular person. Number two, observation of bonds of kinship, sila rahmi. That will be the topic in the Urdu section, inshallah. Number third, trusteeship, amanat. If a person honors his word as far as, if he is a trustee of a particular object, of particular organization, and if he honors his words, the oath that he has taken, then definitely this trusteeship is going to do shafa'at for that particular person. Your Prophet Muhammad, our beloved Prophet, he is going to be the Shafi. In this hadith, it's repeated. It's mentioned in several hadiths, one of this. And the last but not least, your Prophet's nearest kins. Zabil Qurba Ahl Bayt Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam, inshaAllah. There is another hadith by our sixth Imam. He says, in the resurrection day, God raises the ascetic worshipper, Abid, one who has done ibadat and has achieved this status. He will be raised on the day of judgment. And what Almighty will say to him? No. The words of hadith are, Almighty raises the ascetic worshipper and the learned believer to life. Both will be raised, of course. And he will say to the ascetic worshipper, the abid, what will we say? Go and live in my paradise. Go inside the Jannah and enjoy. But what he will say to the learned one? Almighty will say, stay here and do shafa'at on behalf of the people. You are given the right of shafa'at as well. Of course, we all know the high rank of an alim is much higher than an ordinary abid. Now, of course, so this is the point. We believe in Shafa'at. There is no dispute on the concept of Shafa'at. Everybody believes in the concept of Shafa'at. As far as if he is Muslim, he believes in the concept of Shafa'at. Where the difference lies, I explained that as far as Wahhabis are concerned, they believe that we cannot request directly to the Holy Prophet or anybody who is going to do this job on the Day of Judgment that kindly do Shafa'at for me on the Day of Judgment. As far as Shias are concerned, Brilvis, other moderate Sunnis are concerned, they believe in the Shafa'at as well as in the request. If we ask them directly, there is no problem in it. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Then there is another thing related to the Qiyamah. Rather before Qiyamah. Now of course a person dies and then there is a day of resurrection, then there is a day of judgment, then there is Qiyamah. Now what in between? From the time of death up to the day of Qiyamah, what is in between? This period is called period of, you all know very well, Barzakh. Barzakh. This period is called Barzakh. Now is this word mentioned in Quran? Yes, it is mentioned in Quran. In Surah Mu'minun, Almighty says, this is the 23rd chapter of Quran, and the verse number 9900, very easy to understand, very easy to remember, in which Almighty says, Hatta iza ja'a ahadahumul maut. When death comes to anybody, what he says, of course, this is Almighty talking about the wrongdoers. Hatta iza ja'a ahadahumul maut, qala rabbi irji'un. At that time, that person who has not done enough in this world, what he will say, he will say, رَبِّ ارْجِعُونَ, O my Lord, return me to this world. لَعَلِّي عَمَلُ صَالِحًا, so that I might do some good deeds that I neglected while I was in the world. فِيمَا تَرَكْتُ, that I had neglected. كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. Almighty says, even these are the words that he is uttering, but he is not serious about his words. إِنَّمَا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Now there is no chance of getting any further muhlat. The time is over. Everyone discussing. There is a point after which a person will not be given any further muhlat. أَجَلِ مُسَمَّى. Almighty says, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Now from this point onwards, up to the day of Qiyamah, there is the period of Barzakh. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Now what Barzakh would look like? What it will be? It is mentioned in Hadith of the Holy Prophet, in which the Holy Prophet says that the period of Barzakh, that is generally discovered, but it's not necessary. If a person dies somewhere else and he cannot be buried in the grave, this does not mean that his Barzakh period will not start. Generally it is said that it's covered. But of course, the place where soul of everybody is placed for that particular period of Barzakh is not known to anybody. There are conjectures, but with surety nobody can say where soul of a person is placed during this period of Barzakh. Generally we refer that it's cover, but it's not cover, not necessarily it's cover. Wherever the soul or ruh of a person is placed, that particular place will be the definite destiny up to the day of Qiyamah. Now the Holy Prophet says, the grave is either a garden of bliss of the paradise or an abyss of the hell. A miniature of paradise, either miniature of the paradise or miniature of the hellfire. Either of two, it's possible. Now there is a third category as well. Third category, who will be like sleeper, a person who is sleeping. When he will be raised, he will be asked about the period he passed in his grave. And he will say that a very few moments I passed. And then he will be informed that no, years have passed and you don't have any idea. So there are three categories. Number one, miniature of paradise. Number two, miniature of hellfire. Number third, a person who does not know anything about Barzakh. He was just like a person who was sleeping. Now it is mentioned in Quran. In Surah Yasin it is mentioned. And even the first category, the person who was facing punishment, a miniature of hellfire, even that is mentioned in Quran Majid. Like in the case of Pharaoh, in Surah Ghafir, the 48th chapter and 46th verse, you will see annaru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya. Even today, annaru, the fire is imposed on them and they are facing this punishment, ghudwan wa 'ashiyya, day and night. Wa yawma taqumu as-sa'ah, and on the day of qiyamah, what Almighty will say to the angels, adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-'adhab. Enter them to face the even bitter punishment, even the worst punishment inside the hellfire on the day of Qiyamah. But what now? Annaru yuraduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya. Even day night, every morning and every evening, they are facing 24 hours continuously the fire, and this punishment is for them. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. There is another point on which philosophers do have some disagreement, and that is the concept of ma'ade jismani, corporal resurrection. Of course, every Muslim believes in the aqidah qiyamah, will be raised. But there are philosophers who do not believe in ma'ade jismani. Okay, our souls will be there, but will this physical body be there or not? As far as the Shias are concerned, they all believe, because it's very clear in the ahadith of Masumin that we will be raised in such a way that our souls will be there as far as our physical body will be there. Both will be there. But there are philosophers, as I said, who believe in the ma'ade ghayri jismani. They say that souls will be there, but not this physical body. It will not be there. And they have raised several objections regarding this. I am not going to get myself involved in the details of those objections and the answers. But as far as Quran's opinion is concerned, it's very clear. If you remember the Quranic verse of Surah Yasin that we discussed two nights earlier, or three nights earlier maybe, in which Almighty says, وَرَرَبَ لَنَا مَسَلَّهُ وَنَسِيَ خَلْقَ قَالَ مَنْ يُوْهِي الْإِذَامَ وَهِيَ رَمِيمُ قُلْ يُوْهِيهَ الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ. What was the objection of that person who was not willing to believe in the Aqidah Qiyamah? Now this is the point made by Allama Naqvan Sahib in one of his speeches. While discussing Ma'ade Jismani, he mentioned this point. That what actually the objection was, what he was saying before the Holy Prophet. He was saying, "May yuhyil izama wa hiya ramim." Who is going to give life to these rotten bones? If Ma'ade Jismani is not going to occur, what should be the reply of the Holy Prophet? The Holy Prophet should say, "You have not understood my point. I am not talking about rotten bones. I am talking about soul. I am talking about ruh. I am talking about spirit, not about rotten bones. You have not got my point, my dear." But this was not the reply of the Holy Prophet. What was the reply of the Holy Prophet? According to Quran, it should be, وَذَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ قَالَ مَنْ يُوْيِ الْإِذَامَ وَيَّ رَمِي. Who will give life to these rotten bones? قُلْ يُوْيِهَ الَّذِي أَنْشَأَ أَوَّلَّ مَرَّ. He who created for the first time when these rotten bones even did not exist, he will give life to these rotten bones on the day of resurrection. So the words of Quran is clearly talking about the rotten bones. And rotten bones means definitely physical body, not ruh alone. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And further, there are many blessings that which are discussed in Quran that are related to the physical bodies. Now for example, Jannat in tajri min tahta al anhar. What soul has to do with the garden? Soul has nothing to do with the garden. Jannatin tajri min tahta al-anhar. There will be springs beneath the garden. What the soul will do with this the springs that are flowing beneath the garden or beneath the grass? Similarly, there will be mansions, there will be bungalows, there will be big houses. Soul has nothing to do with the houses. Similarly, for the clean wives, huris, Hurane Jannat. What a person will do with the Hurane Jannat if he does not have any body? It's useless, isn't it? So you will find that there are many Ni'mat-e Jannat which are directly related to the human physical body. But this does not mean that there will not be any spiritual reward or non-corporal reward. There are many things which are even, no doubt, greater than these bounties which are related to the physical body, which a physical body can enjoy, of course. But there are many things high above that. Like, even Almighty says in this verse of Quran-e-Majeed, In Surah Tawbah, Almighty says, وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانِ. Almighty has promised to the believer men and believer women, جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, those gardens, the springs flowing beneath them, خَالِدِينَ فِيهَا, they will remain there forever. Okay. وَمَسَاكِنَ تَيِّبَةً, the holy and the sacred mentions for them, فِي جَنَّاتِ عَدْنِ, in the Jannah. But what in the end Almighty says, وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, high above them. Nothing can be compared by the Rizwan, the pleasure of Allah. Now just imagine, if a person is given this certificate that your Lord is pleased, your Lord is razi with you, He is giving you this certificate. Nothing can be greater than that. That's for sure. This is not the point. The point is this, okay, Rizwanu minallahi akbar, Almighty's pleasure is the mightiest thing that a person can have. But beside this, is there anything for the physical body? The answer is yes. There are many things for the physical human body there in the Jannat, as well as in the Jahannam also. Like many punishments, they are for the physical body of wrongdoers. Now, of course, again I would like to repeat, nothing can be compared with the Rizwan-e Parwardigar. Rizwanu min Allah Akbar. There cannot be anything comparable with Rizwan-e Parwardigar, Rizai Parwardigar. And Almighty says, it is mentioned in one of the ahadith, Masum explains the view of Almighty regarding this. Masum says, God will say to those in paradise, my love and pleasure for you is far above the bounties with which you live in felicity. Of course, Ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, that is afterwards. What is before that? Ya ayyatuha nafsul mutmainna. You are with a satisfied soul. You are with tranquil soul. Irji'i ila rabbike. Return to your Lord. Radiyatam mardiyah. You are razi with your Lord. Your Lord is razi with you. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. You are among my selected people and you are in my Jannah. Nothing can be better than this honor. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, we managed, alhamdulillah, we tried at least to cover two basic beliefs, Aqidah Tawheed and Aqidah Qiyamah. Now we all know very well, there are three left, Aqidah Adalat, Aqidah Nabuwat and Aqidah Imamat. But inshallah, of course, the time does not allow us to discuss them. Inshallah, somebody else will discuss it in a better manner, in a better style, inshallah. At least, I am really thankful to all the English listeners for bearing with me with my this langri luli lame English, and inshallah God will reward you for bearing this speech. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Now let us move to the second section. Again I would like to request you to kindly recite a loud salawat. اب ظاہر ہے کہ جب اردو کی تقریر ہماری ختم ہو رہی ہوگی اس وقت پھر مصائب کی بات گنجائش نہیں ہوگی. میں ابتدائی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے توجہات کے ساتھ میری گزارشات پر استماع کیا, یعنی باقاعدہ اسے سنا, اور ساتھ ہی ساتھ میں جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دعوت کے نتیجے میں یہ موقع ملا کہ آپ مومنین کی زیارت نصیب ہوئی. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان شاء اللہ. آج جس بات کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے, ساتھ ہی ساتھ میں بھول نہ جاؤں, میں خصوصیت کے ساتھ شکر گزار ہوں اس فیملی کا کہ جن کے گھر پر یہ 13-14 دن میرا قیام رہا. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اب آئیے آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں. ظاہر ہے کہ تمام گناہ کبیرہ کو نہ ہم ڈسکس کر سکتے تھے اور نہ ہمارے لیے ممکن تھا. ظاہر ہے کہ گناہ کبیرہ کی فہرست کافی طویل ہے, مگر بہرحال جہاں تک ہم پہنچ پائے, کل ہم نے کوشش کی کہ والدین کے حوالے سے جو گناہ کبیرہ ہوتا ہے, یعنی آگ کے والدین, کہ انسان اپنے ماں باپ کی طرف سے آگ ہو جائے اور جہنم کا حقدار بن جائے اور جنت سے محروم ہو جائے, اس کو ہم نے کوشش کی کہ ڈسکس کریں. آج اسی سے تھوڑا ریلیٹڈ ایک اور گناہ ہے, اور اس کو بھی گناہ کبیرہ مانا ہے اسلام نے, اور وہ گناہ ہے قطع رحم. اب یہ قطع رحم ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے جو میرے ینگسٹرز یہاں پر موجود ہیں یوتھ, ان کے لیے تو یہ لفظ بہت مشکل ہوگا. قطع رحم کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ لینا, اپنے ریلیٹو سے اپنے تعلق کو ختم کر دینا. उसे कहा जाता है कत ए रहम, और इसका अपोजिट जो है उसे कहा जाता है सिला रहम, यानी अपने रिश्तेदारों से अपने ताल्लुक को जोड़े रखना, उसे बनाए रखना, उस बॉन्ड को बाकी रखना। और आप देखेंगे कि जाहिर है कि जो रिश्तेदार जितना करीब होता है उसी एतबार से उससे ताल्लुक और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। जैसा आप देखते हैं न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं, बिल्कुल लॉजिकल है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट होंगे तो जो ऑर्बिट करीब होगा फर्स्ट ऑर्बिट वो ज्यादा क्लोज होगा, जो सेकेंड ऑर्बिट होगा वो दूर होगा, जो थर्ड ऑर्बिट होगा वो और दूर होगा। मगर ये सब के सब होंगे न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस के अराउंड होंगे, फिजिक्स के अंदर जो मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है उसकी रोशनी में कह रहा हूं कि यही होता है ना कि जितने करीब है उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन भी ज्यादा है, जितने दूर है अट्रैक्शन कम है, मगर अट्रैक्शन रहेगी जरूर, वो कशिश रहेगी जरूर, वो रिश्ता बाकी जरूर रहेगा। तयशुदा बात है कि माँ बाप से ज्यादा इंसान किससे करीब हो सकता है, और उसमें भी माँ से जितना करीब हो सकता है बाप से नहीं हो सकता। लिहाजा माँ तो बिल्कुल इंसान, उसमें तो हम ऑर्बिट भी क्या कहें, वो तो बच्चा खुद माँ की शिकम में रहा है, तो वो रिश्ता तो सबसे मजबूत है ही, उसमें कोई शक नहीं। बाप के साथ रिश्ता है वो भी इसके अंदर शामिल है, यानी सिला रहमी की आला तरीन मिसाल ये होनी चाहिए। और इसकी अहमियत की वजह से इसे अलग से मासूमीन ने बयान किया, कुरान ने बयान किया। मगर अब उसके बाद इंसान के अपने भाई, उसकी बहनें, ये सारे के सारे वो पहले ऑर्बिट के अंदर आ जाएंगे, उसकी अपनी औलाद ये पहले ऑर्बिट में आएंगे, बल्कि शायद पहले ऑर्बिट के अंदर और थोड़ा क्लोज हो जाएंगे, जब तक औलाद नहीं है तब तक नहीं, मगर औलाद हो गई तो अब उसके बाद वो ताल्लुक और मजबूत बन जाएगा। उसके अगर पोते हैं ग्रैंडसन, उनसे उसका ताल्लुक बनेगा। इसी तरीके से ऊपर वो चला जाए उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उनसे उसका ताल्लुक बनेगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए इस ऑर्बिट को, आप दूसरे ऑर्बिट तीसरे ऑर्बिट में चले जाइए तो उसके अंदर चचा भी आ जाएंगे, मामू भी आ जाएंगे, फूफी भी आ जाएगी, खाला भी आ जाएगी, और आप किसी और ऑर्बिट के अंदर चले जाइए तो वहां पर आपको कजन मिल जाएंगे, फर्स्ट कजन, फिर सेकंड कजन, फिर थर्ड कजन, और फिर आप ये रिश्ता फैलाते जाइए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक कहीं ना कहीं फैल जाएगा। और उसी एतबार से बहरहाल जो इंसानियत का दर्द है वो क्यों है, जैसे कुरान तो कह चुका, मैं आपके सामने आयत पढ़ चुका, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, इस एतबार से तुम्हारा एक रिश्ता है कि हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, कि आदम और हव्वा की औलाद तो हम हैं। तो इस एतबार से इस पूरी दुनिया के अंदर जितने अफराद भी हैं वो कहीं ना कहीं से तो एक दूसरे के रिश्तेदार बन ही जाएंगे। और फिर यहां पर कल की तरह आज फिर मैं तकरार कर दूं कि जिस तरह से मां बाप के केस में ये नहीं है कि अगर मां बाप मुसलमान नहीं है या मोमिन नहीं है तो उनका हक नहीं है, मोमिन अगर नहीं है उसके बावजूद उनका हक है, बिल्कुल उसी तरीके से रिश्तेदारों के अंदर खुसूसियत के साथ वो जो विरसे के अंदर शरीक होते हैं, पहला ग्रोह, दूसरा ग्रोह, तीसरा ग्रोह, उसकी तफसील में जाने का मौका नहीं है, मगर वो जो विरासत के अंदर एक इंसान की मीरास पाते हैं उनका एक खुसूसी हक इस हवाले से रहता है। और मासूम ने इस हवाले से बयान किया कि याद रखो कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी फैमिली अगर मोमिन है तो ईमान की वजह से उनका हक ज्यादा हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं, उनके दो हक हो जाते हैं, एक रिश्ते का हक और एक ईमान का हक। लेकिन अगर वो मोमिन नहीं है तो ईमान का हक खत्म हो जाएगा मगर रिश्ते का हक बहरहाल बाकी रहेगा, अगर वो मुसलमान नहीं है तब भी वो हक बहरहाल बाकी रहेगा, वो हक खत्म नहीं हो जाएगा। और आप देखेंगे बिरादरान अजीज, कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इस पर बहुत जोर दिया है, मगरिब वेस्ट उसका तो मिजाज नहीं है कि वो इन तमाम बातों पर गौर करे। आप देखें एक बहुत बड़ा फर्क जो हमें मगरिब में, या यूं कहिए कि मगरिब ज़दा माशरे में और एक इस्लामी माशरे में नजर आता है, मुसलमान भी अगर उन वैल्यूज को इख्तियार करें कि जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं तो फिर उनका माशरा इस्लामी माशरा नहीं है, और मगरिब के अंदर कोई रहकर भी इस्लामी वैल्यूज को फॉलो करे तो अगरचे वो मगरिब में है मगर उसके बावजूद भी वो एक इस्लामी माशरे की बुनियाद रखने की कोशिश एटलीस्ट कर रहा है। देखिए वहां पर जो हमें चीज नजर आती है उसमें क्या है, फैमिली वैमिली कोई चीज नहीं है, टू पर्सन लिविंग अंडर वन रूफ दे आर फैमिली, चाहे उनकी शादी हुई चाहे शादी नहीं हुई, चाहे कोई बाकायदा लेजिटिमेट रिश्ता है या नहीं है, बहरहाल वो फैमिली मान ली जाएगी। यानी मतलब क्या है कि सही मानो में फैमिली बन ही ना सके, यही वजह है कि आप तो आम तौर पर उनके फॉर्म्स के अंदर फादर नेम मिलेगा भी नहीं, ये तो गया आपने उसकी इंसल्ट कर दी कि उससे पूछ लिया कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, ये तो उसकी तौहीन है।
कोई जरूरी तो नहीं, बड़ी तादाद ऐसी है कि जिनको बेचारों को पता ही नहीं कि उनका बाप कौन है, और उनसे आपने सवाल कर लिया इस्लाम कहता है कि नहीं। सोसाइटी के अंदर यूनिट एक इंडिविजुअल नहीं है, सोसाइटी का यूनिट कौन है, सोसाइटी का यूनिट फैमिली है। फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है इस्लाम की नजर में कि माशरे की इकाई, माशरे का यूनिट जिसे माना गया है वो एक इंसान को नहीं माना गया, एक फैमिली को माना गया। और यहीं से हमें समझ में आता है कि खुद फैमिली या रिश्तेदारों के हुकूक में जौजा के इतने हुकूक क्यों बयान किए गए, वाइफ के इतने हुकूक क्यों बयान किए गए, और वाइफ के लिए शौहर या हस्बैंड के हुकूक इतने क्यों बयान किए गए। ये सारे रिश्तेदारों के हुकूक ही में शामिल हैं। और पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाकायदा इरशाद फरमाते हैं कि खैरुकुम खैरुकुम लिअहले, याद रखो तुम में बेहतर वो है, बेहतर वो है। यानी अगर कंपेयर करना है इस तरह से कंपेयर करो, जो अपनी फैमिली के लिए बेहतर है वो खुदा की नजर में बेहतर है। खैरुकुम खैरुकुम लिअहले। और फिर पैगंबर फरमाते हैं कि और मैं सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बेहतर सुलूक रवा रखता हूं, अच्छा सुलूक रवा रखता हूं। आपने गौर फरमाया कि वाकया इनसाइड द फैमिली वो जो एक एनवायरमेंट, जो एक एटमॉस्फेयर डेवलप होना चाहिए, वो मोहब्बत वाला, वो दीन की बुनियाद पर, वो एक इंसान की जिम्मेदारी करार दिया गया है कि वो मोहब्बत के साथ उस माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा ना हो कि घर में जब समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि पता चला कि वालिद मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं या डैडी तशरीफ ला रहे हैं तो सारे के सारे एकदम खौफजदा हो जाए, डर के मारे किसी एक कोने में कोई छुप रहा है, कोई दूसरे कोने में छुप रहा है कि बाप आ रहा है या ड्रैकुला आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसी चीज है कि जो इस्लाम कहता है कि तुम्हारा घर जो है उसकी बुनियाद मोहब्बत पर हो, एहतराम हो, यकीनन रिस्पेक्ट चाहिए इस्लाम को एक घर के अंदर कि बच्चे बाप का एहतराम कर रहे हो, मगर वो एहतराम एहतराम की वजह से हो, किसी इफरीत की वजह से ना हो। ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पर दरिंदगी की वजह से वो एहतराम डेवलप किया जाए, नहीं, मोहब्बत की वजह से वो एहतराम डेवलप होना चाहिए। अब आइए कुरान की उन आयतों की तरफ कि जिनके अंदर परवरदिगार आलम ने इस रिश्ते की अहमियत को बताते हुए, अगर इस रिश्ते का पास न रखा जाए, रिश्तेदारी तमाम रिश्तेदारियां, भाई बहन का रिश्ता भी इसमें आ गया, औलाद का रिश्ता भी इसके अंदर आ गया, शौहर और जौजा का रिश्ता भी इसके अंदर आ गया, और दूसरे रिश्ते, चचा भतीजे का रिश्ता, फूफी भतीजे का रिश्ता, ये सारे के सारे उसके अंदर आ गए। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है सूरह बकर के अंदर, कुरान मजीद का दूसरा सूरह 27वीं आयत, इरशाद होता है। पहले तो परवरदिगार फरमाता है 26वीं आयत के इख्तिताम पर, एट द एंड ऑफ द 26 वर्स, मा युज़िल्लु बिही इल्ला अल-फासिकीन। देखो सबको खुदा हिदायत देता है मगर जिसे हिदायत नहीं मिलती वो कौन है, फासिक। फासिक जब तक अपने फिस्क को नहीं छोड़ेगा तब तक परवरदिगार आलम की तरफ से उसे हिदायत नहीं मिलेगी। और उसके बाद परवरदिगार फरमाता है ये फासिक है कौन, ये कौन है फासिक, हम कहते हैं ना फासिक फासिक फासिक, ये फासिक कौन है, अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाह मिन बादे मीसा के ही, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के वादे को जो उन्होंने अल्लाह से किया है करने के बाद तोड़ देते हैं, अल्लाह से जो वादा उन्होंने किया है उसे वो तोड़ देते हैं। अब ये जाहिर है कि हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक दूसरा है, मगर ये वादा कौन सा, एक वादा सूरह यासीन के अंदर परवरदिगार आलम ने क्या याद दिलाया, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन व अन अबुदुनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, कि ऐ आदम की औलाद क्या मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था, यानी तुम्हारे फितरत के अंदर इस वादे को रखा हुआ है, अल्लाह तअबुदु शैतान के तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, खुद छुपा हुआ है मगर दुश्मन खुला हुआ है, खुद छुपा हुआ है मगर दुश्मन खुला हुआ है। यानी खुले हुए दुश्मन के छुपे होने पर मुसलमानों को एतराज नहीं होता, मगर खुले हुए हिदायत देने वाले के अगर गैबत का तस्करा किया जाए तो मुसलमानों को हजम नहीं होता। अलबत्ता ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है, क्या हजम नहीं होता, अब तो सारे मुसलमान इमाम जमाना को मान रहे हैं, सारे के सारे ही मान रहे हैं। यानी आप देख डालिए, ये दरमियान में बात आ गई, वाकई ये जो कहा जाए ना आज के एजेंडे में शामिल नहीं था, अल्लामा तालिब जौहरी के बकौल, अल्लामा तालिब जौहरी साहब अगर कभी बात करते करते अपने टॉपिक से हटके बात करें वो ये कहते हैं कि ये आज के एजेंडे में शामिल नहीं था, तो वाकई आज हमारे एजेंडे में भी शामिल नहीं था, मगर सुन लीजिए ये बात आ गई है तो कि बाकायदा, यानी कौन सा, हम कहें कि वैसे तो सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह भाई भाई हैं, मगर अगर नजरियाती एतबार से तशय्यो से सबसे ज्यादा फासला है तो कहां है, सऊदी अरब। आप बाकायदा वहां पर जाकर देखिए, आपको बुक स्टॉल के ऊपर वो जो बिल्कुल पब्लिक के लिए होते हैं वहां पर ये किताब आपको मिलेगी, सलासतुन यंतज़िरुहल आलम, تین وہ ہیں کہ جن کا عالم انتظار کر رہا ہے, دنیا انتظار کر رہی ہے. کون؟ نمبر ایک حضرت عیسیٰ, نمبر دو حضرت مہدی, نمبر تین دجال. ثلاثۃ ینتظرها العالم, کہ تین وہ ہیں کہ جن کا انتظار کر. اور اس کے بعد فردر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, شاید 1999 میں یا 2000 کے اندر, الحمدللہ حج کی سعادت کئی مرتبہ نصیب ہوئی. ایک مرتبہ آپ میں سے جو افراد مدینہ منورہ گئے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ بہت سی زیارتیں ہیں کہ جو مومنین کرتے ہیں, اور کچھ تاریخی مقامات ہیں ان کو ہم زیارت نہیں کہہ سکتے. مثلا اگر آپ حضرت حمزہ کے روضے پر جائیں گے وہ زیارت ہے. مثلا اگر آپ مسجد غمامہ دیکھیں گے وہ زیارت ہے. اگر آپ مسجد قباء جائیں گے وہ زیارت ہے. مگر ثقیفہ وہ تو زیارت نہیں ہے, تو تاریخی مقام ہے, ایک ہسٹوریکل پلیس ہے, وہ جگہ کے اس کانسپریسی کو جہاں پہ لانچ کیا گیا تھا. جہاں پر ثقیفہ ہے, یعنی آپ کوئی باقاعدہ ثقیفہ کے نام کے ساتھ تو کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ جگہ جہاں پر ثقیفہ تھا, ثقیفہ بنو سعد, اس کے بالکل اپوزٹ بہت بڑی لائبریری, نہ بھی کہی جائے تو ایک ایوریج لائبریری ہے, اور اس کا نام ہے مکتبۃ الملک العبد العزیز, یعنی کنگ عبد العزیز لائبریری. 99 یا 2000 کے اندر شاید. اس لائبریری کے اندر جانے کا اتفاق ہوا اور اس کی کتابوں کو دیکھ رہا تھا. ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں کتاب پوری پڑھی تو نہیں جا سکتی, تو وہیں پر ایک کتاب میرے ہاتھ لگی اور اس کتاب وہیں سے چھپی ہوئی, ایسا نہیں کہیں اور سے چھپی ہوئی, کہیں اور سے چھپی ہوئی نہیں, وہیں سے چھپی ہوئی. اور اس کتاب کا نام کیا؟ الاحتجاج بالاثر علی من انکر المہدی المنتظر. آپ نام دیکھیں, نام خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے. کسی نے لکھ دی تھی کتاب, اس کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کا تذکرہ کر رہا ہوں, یہ کتاب ایکچولی جواب تھا کسی اور کا. کسی نے ایک کتاب لکھی تھی امام زمانہ کے خلاف کہ بھائی مہدی ویدی کچھ نہیں ہے, یہ خالی باقی باتیں ہیں, مہدی ویدی کا کوئی کانسیپٹ کوئی حقیقت نہیں ہے. تو انہوں نے جواب میں یہ کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا الاحتجاج بالاثر, مؤثر احتجاج, افیکٹو آرگومنٹ اگینسٹ ہوم, ون ہو ڈز ناٹ بلیو ان مہدی منتظر اویٹڈ سیویئر المہدی, جو اس کا انتظار کا یا اس کے آنے کا انکار کرتا ہے اس کے خلاف افیکٹو آرگومنٹ, افیکٹو پروٹیسٹ. الاحتجاج بالاثر علی من انکر المہدی المنتظر. یہاں تک کہ ایک بہت فیمس ہسٹورین, دیکھیں امام زمانہ کا انکار کرنے والوں میں ایک ہی نام جو آپ کہہ لیں کہ ایک اہم گزرا ہے, اور وہ ہے ابن خلدون. ابن خلدون نے امام زمانہ کا انکار کیا, اسے کہا کہ مہدی ویدی کچھ نہیں ہے. تو شیعوں کو چھوڑ دیجئے, شیعوں کی بات نہیں کر رہا, برادران اہل سنت نے کتابیں لکھی, اور کس وجہ سے کتابیں لکھی؟ انہوں نے اسی وجہ سے کتابیں لکھی کہ ابن خلدون بہت محترم صحیح, یعنی یہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں کہ ابن خلدون بہت محترم صحیح, بہت لرنڈ صحیح, بہت قابل صحیح, مگر بہرحال ان کا شعبہ, ان کا ڈپارٹمنٹ ہسٹری ہے, ہی شوڈ ٹاک اباؤٹ ہسٹری, ہی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ حدیث. یہ باقاعدہ اہل سنت علماء نے کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ ابن خلدون کو چاہیے کہ وہ ہسٹری پر بات کریں, انہیں حدیث پر بات نہیں کرنا چاہیے. جب حدیث ان کا ٹاپک نہیں ہے کیوں بولتے ہیں حدیث کے اوپر؟ یعنی باقاعدہ فیوریس ہو کر وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, جب ان کا ٹاپک نہیں کیوں بولتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ واقعاً علماء اہل سنت نے امام زمانہ کے عقیدے کو اپنے عقیدے کا جز بنایا ہے. یہاں تک کہ بعض کتابوں کے اندر ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ من انکر خروج المہدی فقط کفر, کہ اگر کسی نے مہدی کے آنے کا انکار کر دیا گویا وہ کافر ہو گیا. آپ نے غور فرمایا. اب آئیے بات نکل آئیے, میں ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور واپس اپنے ٹاپک کی طرف جانا چاہوں گا. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت مشہور نام, سنی اسکالر ہے, شیعہ اسکالر نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے امام زمانہ کے اوپر, ایک کتاب اردو کے اندر لکھی, نام اس کا عربی والا ہے. ان کی عام طور پر کتابوں کے نام عربی والے ہوتے ہیں مگر کتاب ہوتی ہے اردو کے اندر. اور اس کتاب کا نام کیا ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھی؟ حیات ہیں, زندہ ہیں, بلکہ مجھے کسی نے کہا شاید دارالسلام میں آج کل آئے ہوئے ہیں. ان کی کتاب کا نام تھا القول المعتبر فی الامام المنتظر, معتبر قول امام منتظر کے بارے میں, یعنی اس امام کے بارے میں کہ جس کا انتظار ہو رہا ہے. اور اگر آپ خالی اس کو اٹھا کر دیکھیں, خالی کھول کر دیکھیں, شروع کس طریقے سے وہ کرتے ہیں, وہ شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں. آج یہ کتاب میں الفاظ میرے ہیں, مطلب وہی جو انہوں نے لکھا ہوا ہے. آج جب میں اس کتاب کو لکھ رہا ہوں 18 ذیلحج کا دن ہے, اور یہ وہی دن ہے کہ جب غدیر میں علی ولی اللہ کو مولا کائنات بنا کر ولایت کا تاج ان کے سر پر سجایا گیا تھا. اور یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد عام طور پر تو چلیے امام مہدی کو لوگ قبول کرتے ہیں کہ ہاں وہ امام ہوں گے, مگر ڈاکٹر طاہر القادری نے تو واقعا محبت اہل بیت کا عجیب ثبوت دیا ہے. انہوں نے تو کہا کہ میں 12 کے 12 اماموں کو امام مانتا ہوں, علی سے لے کر مہدی تک 12 کے 12 اماموں کو میں امام مانتا ہوں. اور وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی, اب یہ ان کا نظریہ مگر سنیے, کہ پیغمبر اکرم کی جو وراثت وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک عمومی امر بالمعروف نہی عن المنکر, عمومی ہدایت, وہ تمام صحابہ لوگوں کی ہدایت کر, انہوں نے پیغمبر کی صحبت میں وقت گزارا ہے, دے آر دا کمپینینز, دے شوڈ پریچ دا میسج آف اسلام اکارڈنگ ٹو دیئر لمیٹڈ کیپیسٹی, جو ان کی کیپیسٹی اس کے اعتبار سے وہ اس کام کو انجام دے. ایک دوسری وراثت ہے پیغمبر اکرم کی, اور وہ ہے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے اندر, اور وہ ہے خلافت. وہ کہتے ہیں اس اعتبار سے میں خلفاء کو قبول کرتا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ تیسری جو پیغمبر اکرم کی وراثت ہے وہ ہے ولایت, اور اس ولایت کے اندر مولا کائنات پیغمبر اکرم کے بلا فصل جانشین. ان کے بعد امام حسن, پھر امام حسین, پھر چوتھے امام, پھر پانچویں, چھٹے, ساتویں, آٹھویں, نویں, دسویں, گیارہویں, یہاں تک کہ 12 امام. اور پھر ڈاکٹر قادری فرماتے ہیں کہ یہ 12 امام امام مہدی وہ ہیں کہ جن کے اندر خلافت اور ولایت دونوں جمع ہو جائے گی. آپ نے غور فرمایا, میں پھر کہہ رہا ہوں ان کا نظریہ, ان کا اوپینین, مگر یہ ہے. اچھا اب اس کے پیچھے بھی ریزن کیا ہوا, وجہ کیا تھی؟ کیونکہ بہرحال صحاب ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے کیا ارشاد فرمایا. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بارہ خلیفہ ہوں گے, اور یہ 12 پورے نہیں ہوتے ہیں, سوائے شیعوں کے طریقے سے, اگر آپ کسی بھی اور طریقے سے جانا چاہیں 12 پورے نہیں ہوں گے. یعنی مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ کئی کتابوں کے اندر آپ کو 12 مختلف ملیں گے, گننے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے, ایک اگر آپ فہرست کاؤنٹ کریں تو کہیں پر کچھ 4 سے آگے نہیں بڑھ پاتے, کہیں پر 12 سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, تو پریشانی ہوتی ہے کہ 12 کیسے پورے کریں. تو پیغمبر اکرم نے تو کہا ہے, یہاں تک کہ ایک عالم دین, نام اس وقت میرے ذہن سے مس ہو رہا ہے, کہ جنہوں نے صحاب ستہ کی شرح لکھی ہے, صحاستہ کی شرح لکھی ہے, اور بڑی قیمتی شرح لکھی ہے, اس کے اندر جہاں یہ روایت آ جائے کہ بھائی میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, وہ گننے بیٹھ جاتے ہیں, اور جتنی دفعہ گنتے ہیں ہر مرتبہ کاؤنٹنگ کے اندر فرق آ جاتا ہے. پھر ایک جگہ وہ جلا کر لکھتے ہیں کہ اے پروردگار, مجھے نہیں معلوم کہ یہ 12 کون ہے, مگر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جہاں یہ 12 ہوں وہیں پر مجھے تو بھی معشور فرما. اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ 12 کون ہے, مگر جہاں یہ 12 ہوں مجھے بھی وہیں پر معشور فرما, قیامت میں مجھے بھی وہیں پر رکھنا کہ جہاں پر ان 12 کو رکھنا. بس فرق اتنا سا رہ گیا کہ انہیں 12 کا عدد معلوم ہے, ہمیں 12 کے عدد کے ساتھ 12 کے نام بھی معلوم ہے, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ 12 کون. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا کہ نہیں, میں ان 12 کو یہی مانتا ہوں علی سے لے کر مہدی تک. یہیں پر آیت اللہ بشیر نجفی مراجع ان میں سے ہیں. اصل تو لاہور سے ان کا تعلق, غالباً پنجاب سے ان کا تعلق, ایٹ لیسٹ لاہور اگر نہ بھی ہو تو پنجاب سے ان کا تعلق. آیت اللہ بشیر نجفی نے, ان کی ایک کتاب آئی امام زمانہ کے اوپر, اس میں انہوں نے ایک بہت اچھا انکشاف کیا. توجہ کیجیے گا, دیکھیے امام زمانہ کے حوالے سے ایک ڈسپیوٹ اس بات کے اوپر ہے کہ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ امام زمانہ پیدا ہو چکے, امام مہدی پیدا ہو چکے, ظہور کریں گے, یعنی غیبت ختم ہو جائے گی, ظاہر ہو جائیں گے. عام طور پر ہمارے سنی بھائی کیا کہتے ہیں, ہمارے سنی بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, پیدا نہیں ہوئے, پیدا ہوں گے اور پھر آئیں گے ہمارے سامنے. آیت اللہ بشیر نجفی فرماتے ہیں کہ آپ جتنی بھی کتابیں, جس کتاب کے اندر امام مہدی کا تذکرہ آیا ہے اسے کھول کر دیکھ ڈالیے, وہاں پر آپ کو پیدا ہونے کا تذکرہ نہیں ملے گا, وہاں پر آپ کو ظہور کا لفظ ملے گا, چاہے وہ برادران اہل سنت کی کتابیں ہوں. یعنی وہاں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مہدی پیدا ہوں گے, وہاں پر بھی آپ کو یہ ملے گا مہدی ظہور کریں گے. آپ نے غور فرمایا, یعنی یہ امام مہدی کا جو عقیدہ ہے یہ اختلافی عقیدہ نہیں ہے, یہ واقعا بڑا مسلم عقیدہ ہے. ہاں کچھ ایک بہت محدود گروہ ہے کہ جو امام زمانہ کو نہیں مانتا, بہت محدود. وہ ناسبی کا ہے, وہ تو امام علی کو بھی نہیں مانتا, وہ تو مولا کو بھی نہیں مانتا. ان کا بس چلے تو وہ کسی کو بھی نہ مانے, ان کا بس چلے وہ خود کا بھی انکار کر دیں. ایسے بھی افراد گزرے ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حیرت ہو, مگر ایسا سفسطا سوفسطائی ایسے فلاسفرز گزرے ہیں کہ جنہوں نے کہا خود ہم اپنے بارے میں بھی شاک ہے, پتہ نہیں ہم ہے کہ نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ اب خالی میں یہ لطیف بھائی سمجھ لیجئے اس کو, وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہمیں اپنے موضوع پر بھی جانا ہے. مگر آج میں نے دو دن پہلے کہا تھا نا, آخری تقریر ہو تو پھر مفتی صاحب کیا کر لیں گے ہمارا؟ آج کی تو آخری تقریر ہے. اگر میں دو گھنٹے تک بھی پڑھتا رہوں تو آپ کیا کر لیں گے ہمارا؟ مفتی صاحب آپ تو جا سکتے ہیں, آپ تو اٹھ اٹھ کے چلے جائیں گے پروٹیسٹ کرتے ہوئے, لیکن مفتی صاحب کیا کر لیں گے؟ تو بہرحال آج تو یعنی تھوڑا سا کھل کھیلنے کا موقع ہے میرے لیے بھی. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے وہ جو سوفسطا ہی ہیں بھاشنے کا, بھائی آپ خواب دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ خواب دیکھتے ہیں. تو خواب دیکھتے ہیں اس میں کیا نظر آتا ہے؟ مختلف لوگ, کوئی کہہ رہا ہے, کوئی بول رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی جاگ رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, کوئی پی رہا ہے, وہ سب کر رہے ہیں. تو کیا وہ واقعی وجود رکھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا ہم بھی کسی کا خواب ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ کسی کا خواب ہیں تو جب وہ بیدار ہو جائے گا تو آپ ختم ہو جائیں گے. جب وہ جاگ جائے گا تو جاگنے کے بعد تو وجود نہیں رہتا ہے. تو جب وہ جس کا آپ خواب ہیں جب وہ جاگے گا تب آپ بھی ختم ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے بہرحال, لیکن یہ ہے اس قسم کے بھی افراد بہرحال گزرے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ امام زمانہ کا ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر تمام مسلمانوں کا کنسنسس ہے, بلکہ اگر آپ براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو سب کے سب کسی نہ کسی سیویئر کا انتظار تو ضرور کر رہے ہیں, چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں. نام مختلف ہیں مگر ہادی اور ناجی اور نجات دینے والا, منجی ناجی نجات پانے والا, منجی نجات دینے والا, کسی نہ کسی کا انتظار ضرور کر رہے ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. بس آپ بے فکر رہیے, میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ. الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ, پروردگار فرماتا وما یضل به الا الفاسقین, کہ پروردگار عالم فاسق کی ہدایت نہیں کرتا, اسے گمراہ کرتا ہے. کیوں؟ اس کے فسق کی وجہ سے. یہ کون ہے؟ الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ, یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیا. اور دوسرا گناہ ان کا کیا ہے؟ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل, کہ اللہ نے جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں توڑتے ہیں. یہ ان کا گناہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فاسق ہیں. ویفسدون فی الارض, اور یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. دیکھیے سورہ والاثر کے اندر پروردگار عالم نے کیا فرمایا, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سب خسارے میں مگر وہ جو ایمان لائے, اعمال صالحہ کیا انجام دیے, حق کو پہنچایا, صبر کو پہنچایا. یہاں پر پروردگار عالم اسے دوسرے انداز سے بیان کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم فاسق ہو خسارے میں ہو, فاسق ہو تو ایمان نہیں ہے, فاسق ہو تو اعمال صالحہ نہیں ہے, فاسق ہو تو حق اور صبر کہاں تم پھیلا رہے ہو, تم تو خسارے میں ہو. اولئک هم الخاسرون, یہ کون؟ انہی کی وہ صفت, یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل, بالکل یہی الفاظ پروردگار عالم نے سورہ رات کے اندر بیان کی, 13 سورہ قرآن مجید کا. وہاں پر بھی خدا فرماتا ہے والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل, وہی تینوں چیزیں, ویفسدون فی الارض, یہی تینوں چیزیں. اللہ سے وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں, ان رشتوں کو جنہیں خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے توڑ دیتے ہیں, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ کون ہے؟ اولئک لہم اللعنہ, یہاں سے بدلتا ہے انداز, یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے. ولہم سوء الدار, اور بدترین ٹھکانہ ہے جہنم کے اندر ان کے لیے, جس کی وجہ سے یہ گناہ بنا گناہ کبیرہ. کیونکہ اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا ارشاد فرماتے ہیں, اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس گناہ سے کہ جس کے کرنے سے موت قریب آ جاتی ہے. ڈرے بیٹھے ہیں, سہمے بیٹھے ہیں کہ موت 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 موت. مولا فرماتے ہیں ایسا بھی گناہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے موت قریب آ جاتی ہے. اور سوال کیا کسی نے کہ اے امیر المومنین کیا واقعی ایسا بھی کوئی گناہ ہے؟ اور مولا کائنات نے اس موقع پر جس گناہ کو انٹروڈیوس کروایا وہ یہی والا تھا. کون سا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتے ہو, اپنے کنبے میں ہوتے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو, ایک دوسرے کو لک آفٹر کرتے ہو, ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہو, یاد رکھو یہ وہ عمل ہے کہ جس سے تمہارا رزق بڑھتا ہے, تمہارا رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر تم اپنی فیملیز کے تعلقات کو, ان بانڈز کو توڑ دو, تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رزق میں بھی کمی ہوتی ہے, عمر میں بھی کمی ہوتی ہے. تمہارا رزق بھی کم کر دیا جائے گا اور تمہاری لائف کے اندر بھی کمی کر دی جائے گی. اور اسی طریقے سے ہمیں دوسری روایتوں کے اندر ملتا ہے. دیکھیے ایک اور آیت قرآن مجید کی, سورہ نساء, قرآن مجید کا چوتھا سورہ, اس کی پہلی ہی آیت, پہلی آیت کا دوسرا ٹکڑا. پہلی آیت اسٹارٹ سے نہیں, اس میں خلقت کا تذکرہ ہے. پہلی آیت کا دوسرا ٹکڑا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا ربکم الذی تساءلون بہ. اے ایمان لانے والوں, اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے نام کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تمہارا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. تم ایک دوسرے کو خدا کا واسطہ دیتے ہو. تساءلون بہ, اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. والارحام, اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو. اور یہ اتنا امپورٹنٹ بنا اس آیت کی روشنی میں کہ ہمارے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں. چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو خدا نے قرآن میں پیر کی صورت میں بیان کی ہے, جوڑے کی صورت میں بیان کی ہے. اگر ایک کرو گے دوسرا نہیں کرو گے, خدا قبول نہیں کرے گا. کہا مولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہ نمبر ایک, اقیم الصلاۃ واتو زکا, نماز قائم کرو, زکات دو. اگر صرف ایک ادا کرو دوسرا نہ کرو, اور زکات میں یاد رکھیے گا ساری ریلیجیس لیویز آ جاتی ہیں, اس کی ایکسپلینیشن کا موقع نہیں ہے. اگر ساری ریلیجیس لیویز آ جاتی ہیں زکات کے اندر, صدقہ بھی آ جاتا ہے, انفاق بھی آ جاتا ہے, خمس بھی آ جاتا ہے, واجب زکات بھی آ جاتی ہے. امام فرماتے ہیں نماز پڑھو, زکات دو. اگر ایک کرو اور دوسرا نہ کرو, خدا قبول نہیں کرے گا, کیونکہ پیر کی صورت میں مانگا ہے. نمبر دو, انشکر لی ولی والدی, کہ پروردگار نے فرمایا میرا شکر بھی ادا کرو, اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو. یہ پیر ہے, یہ جوڑا ہے. اگر اللہ کا شکر ادا کرو, والدین کا شکر ادا نہ کرو, خدا قبول نہیں کرے گا. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ نساء کی, کہ جس میں خدا نے کہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اگر صرف خوف خدا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے, تو یاد رکھو کہ اللہ ایسے تقوی کو قبول نہیں کرے گا. پروردگار عالم ایسے تقوی کو ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے. سورہ مبارک نحل, قرآن مجید کا 16 سورہ, آیت نمبر 90, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, کس بات کا؟ عدل کا, احسان کا. عدل کرو, احسان کرو. اور اگلی چیز وایتاء ذی القربى, اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کا حق انہیں دو, ان کے حقوق ادا کرو. مت سمجھو کہ تمہارا اور ان کا کوئی تعلق اس کے علاوہ نہیں ہے کہ تمہارا فقط رشتہ ہے. نا, جب رشتہ ہے تو رشتے کی وجہ سے حقوق بھی آئیں گے کہ یو آر سپوز ٹو ڈسچارج دیم. تمہاری ذمہ داری کہ انہیں فلفل کرو, انہیں ادا کرو. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے ثواب بھی بہت ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا, گناہ بھی بہت بڑا ہو گیا اگر ان حقوق کو ادا نہ کریں. سوال بڑا لاجیکل سوال ہے, وہ حقوق ہیں کیا کہ جنہیں ادا کرنا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اس معاملے میں قرآن خاموش ہے. بھئی کیا کریں کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا ہو جائے, کیا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے یہ گناہ ہماری گردن پر آئے؟ قرآن خاموش ہے. روایات بھی خاموش ہیں. کچھ بتائیے, کچھ مصداق اس کے بتائیں, مگر بطور مجموعی کوئی قاعدہ نہیں دیا. آیت اللہ دستغیب شیرازی اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس, اور یہ اصول فقہ کے اندر ہوتا ہے, ڈسکس کیا گیا اس کو, علماء نے کئی مرتبہ ڈسکس کیا, کہ اگر کسی چیز کی تعریف قرآن اور احادیث میں نہیں آئی ہے تو پھر اس کی ڈیفینیشن کیا مانی جائے گی؟ کہ جو معاشرے میں رائج ڈیفینیشن ہو وہی مان لی جائے گی. آر گیٹنگ دا پوائنٹ؟ اٹس ویری امپورٹنٹ. یعنی کیا مطلب؟ بس رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے؟ کہ جو معاشرے کے اندر رشتہ داروں کے حقوق مانے جائیں وہ ان کے حقوق ہیں. جو دیندار معاشرے کے اندر متشرعین کے اندر جو ان کے حقوق مانے جائیں انہیں ادا کرو, ادا کرو. اور جس کام سے یہ سمجھا جائے, اگر یہ کہا جائے کہ صاحب تم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے, دیندار افراد یہ کہہ رہے ہیں, تو مان لیا جائے گا کہ تم نے حقوق ادا نہیں کیے. یعنی اس کے اندر یارڈ اسٹک کیا ہے؟ کہ سوسائٹی ہے. کہ سوسائٹی کو اسلام امپورٹنس دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے. آپ کو اگر یاد ہو گناہ کبیرہ کے ثابت ہونے کے طریقوں میں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ عرف متشرین کے اندر کوئی گناہ گناہ کبیرہ مانا جائے. اس گناہ کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ اس گناہ کا گناہ کبیرہ ہونا دیندار افراد کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے. نا وہ تو آیت آ گئی, وہ تو روایت آ گئی ہمارے سامنے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کام کون سے ہیں, وہ کیسے پتا چلے گا؟ کہ جو معاشرہ کہتا ہے کہ یہ حقوق رشتے داروں کے ہونے چاہیے انہیں ادا کرو, ضروری ہے. اور جو معاشرہ کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو رشتے داروں کے حوالے سے, ان کام کو ترک کرو, ان کاموں کو ترک کر دو. حقوق اس طرح سے ادا ہوں گے, معاشرہ ڈیسائیڈ کرے گا برادران عزیز. اور اگر ادا نہ کیے گئے تو ایک دھمکی تو آپ نے سن لی مولا کائنات کے حوالے سے, کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے رزق میں بھی کمی ہو جاتی ہے, اس کی عمر میں بھی کمی ہو جاتی ہے. اگر ادا کرے تو عمر میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, یعقوب مغربی امام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور امام نے اسے ڈانٹ دیا. امام نے فرمایا کہ اے یعقوب مغربی, فلاں فلاں مقام پر تمہارے بھائی سے جھگڑا ہوا, تم نے ایک دوسرے کو گالیاں دی, ایبیوسیو لینگویج استعمال کی, سخت سست کہا ایک دوسرے کو. یاد رکھو نہ یہ میرا طریقہ ہے نہ میرے ابا اجداد کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس گناہ کی وجہ سے تمہارے بھائی کی عمر ختم ہو گئی اور وہ مر چکا ہے, وہ مر چکا ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے, فلاں فلاں مقام پر اس کا انتقال ہو چکا ہے. اور یاد رکھو تمہارا بھی انتقال ہونے والا تھا, تمہارا بھی وقت آ چکا تھا, مگر تم نے کسی اور مقام پر اپنی پھوپھی کے ساتھ صلہ رحمی کی, جس کی وجہ سے زیدہ فی اجل کا 20, تمہاری زندگی میں 20 سالوں کا اضافہ کر دیا گیا, ورنہ تمہارا بھی وقت پورا ہو چکا تھا. اگر آپ کے ذہن میں وہ 2 points منیمم اور میکسیمم اس کے درمیان, امام فرماتے تمہارا بھی وقت ختم ہو گیا تھا تمہاری اس حرکت کی وجہ سے, یو آر سپوز ٹو ڈائی, مگر تمہارے اس حسن سلوک کی وجہ سے جو تم نے اپنی پھوپھی کے ساتھ کیا, تمہاری زندگی میں 20 years کا بونس اس کا اضافہ کر دیا گیا. اب آئیے ایک نصیحت بھی سن لیجئے. ظاہر ہے کہ جس ترتیب سے میں مکمل بیان کرنا چاہ رہا تھا میں نہیں کر پاؤں گا وقت کی کمی کی وجہ سے, مگر برادران عزیز ایک نصیحت ہے, یہ ہے مولا کائنات کی نصیحت. مولا کائنات نے اپنے بعض گورنروں کے نام پر ایک چٹھی لکھی, خط لکھا, اور اس میں کچھ نصیحتیں کی. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے, وہ کیا ہے؟ مرو بالاقارب ان یتزاورو ولا یتجاورو. یہ نصیحت بڑی قیمتی ہے, میں نہیں کہہ رہا واجب ہے, پہلے ہی سن لیجئے, مگر مولا کائنات انسانی نفسیات کے اعتبار سے ایک مشورہ دیتے ہیں. وہ اپنے گورنروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم اپنے علاقوں میں جاؤ تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو آرڈر دو. کس چیز کا آرڈر دو؟ مرو بالاقارب, انہیں اس بات کا آرڈر دو, انہیں اس بات کا حکم دو, انہیں اس بات کی نصیحت کرو, زیادہ بیٹر شاید یہ ہو اس کا ٹرانسلیشن, اگرچہ لفظ مرو ہے مگر پھر بھی. کس بات کا مشورہ دو انہیں؟ کہ وہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی زیارت کیا کریں. ایک اپنے رشتہ دار کے گھر جائے, دوسرا اس کے رشتہ دار کے گھر جائے, ملاقات کریں, ایک دوسرے کی زیارت کیا کریں. ولا یتجاورو, مگر خبردار ایک دوسرے کے پڑوس میں نہ رہا کریں, ایک دوسرے کے نیبر نہ بنے. نہ کیوں نیبر نہ بنے بھائی, کیوں نیبر نہ بنے, کیوں ہمسائے نہ بنے؟ کہ رشتے دار اگر ہیں دور رہیں گے تو محبت باقی رہے گی. فریکوینٹلی آنا جانا رکھیں, یہ اس کے گھر پر آ رہا ہے, یہ اس کے گھر پہ جا رہا ہے, یہ رکھیں, مگر بالکل ہمسائے میں نہ ہو, بالکل نیبر, قریب قریب بالکل نہ ہو, گھر ملا ہوا نہ ہو, تھوڑا فاصلہ ہو. اور فاصلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہ محبت باقی رہے گی, محبت بڑھے گی. بالکل اگر قریب میں آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ محبت میں کمی واقع ہو جائے گی. اور وہ افراد جو دور ہیں وہ اگر ہمسائے میں آ کر رہے ہیں تو امکان ہے کہ ہمسائے ہونے کی وجہ سے محبت بڑھے گی, جن سے رشتہ نہیں ہے, جن سے تعلق نہیں ہے, مگر کیونکہ وہ ہمسائے میں یہ ایک تعلق ہے ان سے اس وجہ سے محبت بڑھنی چاہیے. رشتہ داروں سے رشتہ داری کی وجہ سے محبت بڑھنی چاہیے, وہ ہمسائے میں نہ آئے. پھر کہہ رہا ہوں یہ حرام نہیں ہے, مگر مولا کائنات نے یہ نصیحت کی ہے. اور شاید دیکھیے میں تو الحمدللہ ابھی نہ تجربہ کار ہوں, یعنی اتنا میرا تجربہ تو نہیں ہے, مگر آپ میں کتنے ہی ایسے ہوں گے جو بزرگان ہیں, سینئرز ہیں, آپ ان سے سوال کریں کہ واقعی یہ مولا کی نصیحت پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے. واقعی یہ پریکٹیکل ہے کہ وقت تھوڑا اگر فاصلہ ہو تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے. بس ایک اور حدیث سن لیجئے اور ہم تھوڑا اور آگے بڑھ جائیں کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. چوتھے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کو دو قدم بہت پسند ہیں. دو قدم خدا کو بہت پسند ہیں. کون سا قدم؟ ایک قدم تو وہ کہ جو مسلمانوں کے صف میں شامل ہونے کے لیے ایک بندہ مومن اٹھاتا ہے کہ وہ پہنچتا ہے مسجد میں پہنچوں تاکہ نماز پڑھنے کے لیے صف میں جگہ مل جائے. کئی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، مسلمانوں کے صف میں آنے کے لیے جو اس نے قدم اٹھایا خدا کو بہت پسند ہے. کا دوسرا قدم، کا دوسرا قدم اس رشتے کو جوڑنے کے لیے جو دوسرے نے توڑ دیا تھا، دوسرے رشتے دار نے توڑا ہے. یعنی ایک یہ کہے کہ بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، خواہ مخواہ ناراض ہو کے چلے گئے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے. کہا کہ نہیں، مگر اس کے باوجود اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے جس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، مگر اگر تم قدم آگے بڑھاؤ اور ہاتھ ملاؤ اور رشتے کو جوڑو تو پروردگار عالم کو جتنا یہ قدم پسند ہے اتنا کوئی دوسرا قدم پسند نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا، یعنی یہاں پر معصوم نے اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا. بھائی قصور تمہارا ہے یا نہیں وہ سیکنڈری بات ہے، اس کو چھوڑ دو. تمہارا تعلق خراب نہیں ہونا چاہیے تمہارے رشتے داروں کے ساتھ. اس تعلق کو برقرار رکھو، اس تعلق کو جوڑے رکھو. اب سوال، اس تعلق کو جوڑنے کی حد کیا ہے؟ اس تعلق کو جوڑنے کی حد کیا ہے؟ کیا تعلق جوڑنے کی خاطر گناہ بھی کرنے کی اجازت ہے؟ کوئی مجھے معلوم ہے کہ میرا فلاں رشتے دار ناراض ہے، اس وقت مانے گا جب میں اس کے لیے شراب کی بوتل لے کر جاؤں گا. آپ کولڈ ڈرنک کی بوتل لے کر جا سکتے ہیں، شراب کی بوتل لے کے نہیں جا سکتے. کہ مولانا نے کہا، معصوم نے بہت کہا صلہ رحمی صلہ رحمی صلہ رحمی، تو اب کیا کریں؟ کہ صاحب ہمارے فیملی ریلیٹو جتنے بھی ہیں وہ کس وجہ سے ایک جگہ پر جمع ہوں گے، ہمیں معلوم ہے ان کا مزاج، کہ اگر کوئی ہم بہترین ہالی ووڈ کی فلم لے کر آئیں اور سب مل کر دیکھیں تب جمع ہوں گے، ورنہ اس کے بغیر جمع نہیں ہوں گے. مت جمع کیجئے بھائی، دوری رہنے دیجئے ان کو، کوئی اور بہانہ ڈھونڈیے، مجلس کی وجہ سے جمع کرنے کی کوشش کیجئے، آزاداری کے نام پر جمع کرنے کی کوشش کیجئے، کوئی اور طریقہ اختیار کیجئے. کسی فنکشن ویسی دعوت رکھیے، کھانا کھلائیے، پارٹی کیجئے، جائز والی صحیح والی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس بہانے سے بلائیے کہ یہ کیا ہو گیا کہ جب تک حرام کا نام نہ ہو تب تک وہ جمع نہیں ہوں گے. ایسا جمع کرنا تو مت کیجئے جمع. تعاون علی البر و التقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. دیکھو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، اسم اور عدوان گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا، تو بہرحال اس کی اپنی جو لمیٹیشن ہے وہ باقی رہے گی. اگر کوئی ایسا رشتے دار ہے جو سورہ مجادلہ کے اندر خدا نے کہا کہ اللہ ہی کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے سے مراد کیا ہے؟ صرف سیدھا سادہ ایتھیس نہیں ہے. ایک تو سیدھا سادہ ایتھیس ہوتا ہے بےچارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے راستہ، وہ نہیں، واقعا جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دے. پیغمبر اکرم کے لیے نعوذ باللہ سلمان رشدی ٹائپ کا، کوئی کہے سلمان رشدی میرا دوست ہے، میرا رشتے دار ہے، آج کل ناراض ہے، تو اس کو بھی منانا ضروری ہے؟ جی نہیں، اس کو ناراض ہی رہنے دیجیے، اس کو ناراض رہنے دیجیے، اس کو منانے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ دیکھو کسی کی محبت میری محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، نہ تمہاری اولاد کی محبت، نہ تمہارے ماں باپ کی محبت، نہ کسی اور رشتے دار کی محبت، کوئی محبت ایسی نہ ہو کہ جو محمد مصطفیٰ کی محبت سے زیادہ قیمتی ہو جائے. پیغمبر اکرم کی محبت اتنی قیمتی ہے. اگر واقعی کچھ سمجھنا چاہتا ہے بسم اللہ، لیکن اگر کوئی پیغمبر اکرم کی توہین کرنا چاہتا ہے اور وہ رشتے دار ہے تو ٹھیک ہے. تبلیغ کا اگر امکان ہے، احتمال ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی فائدہ ہوگا، الگ بات ہے، ورنہ یہ احتمال بھی نہیں ہے تو کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ مجادلہ کے اندر پروردگار عالم نے بالکل منع فرمایا، ایمان سے بڑا کوئی اور معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بس برادران عزیز، کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ دیکھیے جس طرح سے انسان جسمانی اعتبار سے ایک ماں اور باپ کا رشتہ رکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے ایک رشتہ پدری ہے، باپ کا رشتہ ایک ہے. تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی ابا و ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. تو اب ان کی جتنی اولادیں ہوئی روحانی اعتبار سے وہ سب کے سب آپس میں کیا ہوں گے؟ بھائی ہوں گے. قرآن مجید کے اندر آیا انما المؤمنون اخوہ، یاد رکھو سارے مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور اس اعتبار سے ان کا حق آ جاتا ہے. اب آئیے ایک اور سینسٹیو ایشو کے اوپر کہ خود ان کے جو حقیقی اولاد ہیں پیغمبر اکرم کی, یعنی میں عام سادات کی بات کر رہا ہوں, ان کا ایک اسٹیٹس بنے گا یا نہیں بنے گا اس اعتبار سے؟ ڈیفینیٹلی بنے گا, مومن بھی ہیں اور پھر ڈائریکٹ اولاد ہیں پیغمبر اکرم کی, جناب سیدہ کی, مولا کائنات کی. تو اب ان کا احترام واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ احترام تو واجب ہوگا. اب اگر کوئی میرے سامنے یہ کہے کہ صاحب اگر سادات گنہگار ہیں تو بھی, نعوذ باللہ من ذالک, ویسے تو یقیناً جس کا مرتبہ زیادہ ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. دیکھیں مرتبہ جس کا زیادہ ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. اگر کسی کو سید ہونے کا شرف حاصل ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر سوال سارا اتنا ہے کہ کیا دوسرے لوگوں کو اس بات کی اجازت ملے گی کہ کسی سید کی توہین کریں؟ کسی عام مومن کی توہین کرنا بھی حرام ہے. عام مومن بھی اگر ہے اس کی توہین کرنا حرام, سید خصوصیت کے ساتھ کیا اس کی توہین کی اجازت مل سکتی ہے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ چونکہ نعوذ باللہ من ذالک وہ گنہگار ہے لہذا اس کی توہین کی اجازت ملے؟ جی نہیں. ہم احترام کس وجہ سے کر رہے تھے؟ ہم احترام کر رہے تھے نسبت کی وجہ سے, ہم اس نسبت کا احترام کر رہے تھے. دیکھیے نسبت کا احترام سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر میرے نوجوان دوست تھوڑی توجہ کریں. نسبت کا مطلب کیا ہوا؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ کرے, خدا نہ کرے آپ کا ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو جائے اور آپ کو بائی پاس کا آپریشن کروانا پڑے, خدا نہ کرے آپ کو آپریشن کروانا پڑے, اور آپ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیں, ڈاکٹر آپ کو اپوائنٹمنٹ دے, آپ کا چیک اپ کرے اور چیک اپ کرنے کے بعد کہے فلاں ڈیٹ کو آپ کا آپریشن ہوگا, فیس بھی لے گا بھائی, ڈاکٹر ہے اس کا پروفیشن ہے, فیس بھی اس نے لی. مجھے نہیں معلوم کتنے میں یہاں پر ہوتا ہے, کراچی میں بڑا مہنگا ہوتا ہے, لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. آپ نے لاکھوں روپے دے دیے یا تھاؤزینڈ آف ڈالرز آپ نے پیمنٹ کر دی اور اس کے بعد ڈاکٹر نے آپ کا علاج کر دیا, علاج کر دیا آپ کا, آپ ہٹے کٹے ہو کر واپس آ گئے گھر پر. آپ مجھے بتائیے آپ کی اس ڈاکٹر کے لیے کیا فیلنگز ہوگی؟ اچھی فیلنگز ہوں گی یا بری فیلنگز ہوں گی؟ اچھی فیلنگز ہوں گی. ارے بھائی اس نے پیسے لیے, پیسے لیے مگر اس کے باوجود آپ کو زندگی دی ہے, تو آپ اچھی فیلنگز اس کے لیے رکھیں گے. اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مثال کے طور پر کچھ چیزیں تحفے کے طور پر تیار کی, مٹھائی تیار کی, گفٹ تیار کیا. اگر آپ کی حیثیت ہے مثلا آپ نے گاڑی خریدی, گاڑی کی چابی لے کر گئے اور آپ نے کچھ کھلونے خرید لیے, آپ نے کیا کہا ڈاکٹر صاحب کے گھر پر جا کر؟ صاحب یہ مٹھائیاں ہیں, مٹھائی لیجئے, یہ گاڑی کی چابی ہے میری طرف سے گفٹ کے طور پر لیجئے, اور یہ کھلونے ہیں وہ آپ کے بچوں کے لیے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کھلونے آپ نے اس کے بچوں کے لیے کیوں لیے بھائی؟ علاج تو آپ کا ڈاکٹر نے کیا, اس کے بچوں نے تو نہیں کیا. اس کے بچے بڑے نالائق ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑے خراب ہیں, بڑے شرارتی ہیں, بڑی شیطنت کرتے ہیں. کہا کہ صاحب نہیں نہیں میں نے یہ کھلونے بچوں کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں, میں تو ڈاکٹر کو جانتا ہوں, میں اس ڈاکٹر کی وجہ سے ان کے بچوں کا احترام کر رہا ہوں, ان سے پیار کر رہا ہوں. کہا بالکل یہی معاملہ پیغمبر اکرم کا بھی ہے, پیغمبر اکرم نے کوئی فیس نہیں لی ہے, ڈاکٹر نے فیس لے کر جسم کا علاج کیا ہے, پیغمبر نے فیس لیے بغیر روح کا علاج کیا ہے, فیس لیے بغیر کیا ہے. لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ, مانگا کیا ہے؟ مانگا ہے تو محبت مانگی اپنے قرابت داروں کے لیے, اہل بیت کے لیے. وما سألتکم من اجر فهو لکم, ما سألتکم من اجر فهو لکم. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو یہ محبت مانگی ہے تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے, تمہارے فائدے کے لیے. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو خدا کے ذمہ ہے, تم کیا دو گے اجر کے طور پر؟ اپنے غور فرمائے, جو ہمیں احادیث کے اندر نسبت کا احترام سکھایا گیا اس کی وجہ یہ بالکل نیچرل ہے, این ممکن ہے کہ اس کا کردار صحیح نہ ہو, خدا نہ کرے. میں پھر یاد دے دا رہا ہوں کہ اگر کوئی سید ہے تو اس اعتبار سے اس کی ذمہ داری اور زیادہ ہے کہ وہ اپنے کردار کو ویسا بنائے کہ اس کو دیکھ کر پیغمبر اکرم یاد آ جائے, اس کو دیکھ کر مولا کائنات یاد آ جائے. اگر کوئی خاتون سیدانی ہے تو واقعاً وہ اپنا کردار ایسا بنائے کہ اسے دیکھ کر جناب زینب اور جناب سیدہ یاد آ جائے, واقعاً ایسا ہونا چاہیے. لیکن اگر نہ بھی کرے وہ تو اس کے باوجود جو دوسروں کی ذمہ داری وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی, اس نسبت کا احترام اپنی جگہ پر باقی رہے گا. یہ بھی روحانی رشتہ داروں کا حق ہے کہ جو اسلام نے ہم کو سکھایا ہے. بس برادران عزیز مجھے بتائیے کہ کیا واقعاً امت نے, ہم دوسرے سادات کی کیا بات کریں, کیا واقعاً اہل بیت کا حق ادا کیا؟ کوشش کی حق کیا ادا کرتے, کوشش کی حق ادا کرنے کی. چوتھے امام کا جملہ ہے میں ابھی مدینہ تک نہیں پہنچا، مگر مدینہ پہنچنے کے بعد، مدینہ میں داخلے سے پہلے چوتھے امام نے خطبہ دیا ہے، اس خطبے کے آغاز میں ایک جملہ کہا، اس خطبے کے اختتام پر ایک جملہ کہا، آغاز میں کہا ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں امتحان کے لیے منتخب کیا، اور خطبے کے اختتام سے کچھ پہلے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے تو ہم سے محبت کا حکم دیا تھا، اگر ظلم کا بھی حکم دیا ہوتا تو اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے کہ جتنے محبت کے حکم کے بعد ہم پر ڈھائے گئے ہیں۔ یہ عجیب ہے فریاد چوتھے امام کی۔ عزیزوں، جب یہ قافلہ شام سے چلا ہے، میں دوپہر کو بھی عرض کر رہا تھا کہ شام کی عورتیں آئی تھیں، اور اہل بیت میں سے کسی نے وصیتیں کی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ دیکھو اے شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں، ممکن ہے جناب زینب نے کہا ہو، ممکن ہے کسی اور بھی نے کہا ہو کہ اے شام کی عورتوں ہم لوگ جا رہے ہیں، مگر ایک امانت تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ ہماری سکینہ ہے، وہ جو زندہ نے شام میں ہم چھوڑ، دیکھو شام کی عورتوں ہماری سکینہ اندھیرے سے بہت ڈرا کرتی تھی، اگر ہو سکے تو کبھی کبھی یہاں پر آ کر چراغ جلا دیا کرنا۔ اب یہ وہ واقعا ماں کی محبت کا انداز، جناب ام رباب کے دل پر کیا گزری ہے ذرا سوچیے، واقعا کربلا محلہ کے اندر جناب زینب نے کیا کہا واپس جب آئی ہے، تھا مدینہ جانے سے پہلے جب واپس کربلا پہنچے ہیں، تو جناب رباب کا جملہ تو آپ کو معلوم ہے نا، کہ جب کہا سید سجاد نے اے اما رباب اٹھیے، جناب زینب کہتی ہیں اے رباب اٹھو، کہا کہ اے بی بی میں یہاں اب اٹھ کر کہیں جا کر کیا کروں گی، پروردگار عالم نے مجھے دو ہی تو اولادیں دی تھی، ایک علی اصغر ایک سکینہ، سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آئی ہوں، یہاں پر علی اصغر کی قبر ہے، یہ میرے والد کی قبر ہے۔ یہ عجیب غم ہے کہ جو آل محمد نے برداشت کی، آل محمد کے گھرانے میں برداشت کیے ہیں، کسی طریقے سے اٹھایا چوتھے امام نے، اور اب اس کے بعد یہ قافلہ واپس سے پہنچتا ہے مدینہ منورہ۔ 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا مدینہ سے، اور اب یہ قافلہ واپس آ رہا ہے مدینہ منورہ۔ عجیب ہے، واقعا عجیب ہے کہ جناب زینب ایسا لگتا ہے ایسا کوفہ ختم، کوفے کے مراحل کو طے کر چکی، شام کے مراحل کو طے کر چکی، کربلا کے مراحل کو طے کر چکی، جناب زینب ہر امتحان میں کامیاب ہو چکی، مگر اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مدینہ میں داخل کیسے ہوں۔ اگر کسی نے اونو محمد کے بارے میں سوال کر لیا کیا جواب دیں؟ اگر کسی نے علی اکبر کے بارے میں سوال کر لیا کیا بتائیں؟ اگر کسی نے اصغر کے بارے میں پوچھ لیا کیا جواب دیں؟ اگر کسی نے حسن کی نشانی قاسم کے بارے میں سوال کر لیا کیا جواب دیں؟ تو سمجھ میں نہیں آ رہا جناب زینب کو کہ کس طریقے سے مدینے میں داخل ہوں۔ کہہ دیا اے بیٹا سجاد میں مدینے میں نہیں داخل ہونا چاہتی، میں مدینے میں نہیں جانا چاہتی۔ سید سجاد بھی سمجھ رہے ہیں کہ پھوپھی اماں اگر میں امام ہونے کی حیثیت سے کہوں مان جائیں گی، مگر اس موقع پر ان کے جذبات کو کس طریقے سے سنبھالا جائے۔ تو بشیر کو کہا اے بشیر تیرا باپ بھی شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں۔ کہا کہ جا اور جا کر مدینے میں ہماری آمد کی اطلاع کر دے، ہم یہیں پر خیمے لگا رہے ہیں، ہم یہیں پر خیمے لگا رہے ہیں۔ اور یہ خیمے کے اندر جناب زینب بھی چلی گئی، اور اب اس کے بعد بشیر مدینے میں داخل ہوتا ہے اور کیا اعلان کرتا ہے، یا اعلی یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے کے رہنے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، قتل الحسین وفاطمہ مدرارا، ارے حسین قتل کر دیے گئے اور میں خون کے آنسو بہا رہا ہوں، جسم ان کا کربلا میں تھا، سر نوکے نیدا پر بلند کیا گیا۔ سید سجاد نے کہا تھا اے بشیر ہو سکتا ہے تیری بات کو لوگ قبول نہ کریں، جا یہ علم لے جا اور لے جا کر بنی ہاشم کے محلے میں جا کر اسے نصب کر دینا۔ اور بشیر جب پہنچا ہے محلہ بنی ہاشم میں، لوگ باہر نکل رہے ہیں، ہجوم بپا ہو رہا ہے، اور ایسے میں بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ، مجھے ایسا ڈر محسوس ہوا کہیں وہ رش کے اندر کچل نہ جائے، میں قریب گیا اس کے پاس اور جا کر میں نے سوال کیا اے صاحبزادے تم کون ہو؟ کہا کہ اے بشیر یہ تو بتا میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ کہا تمہارے بابا کون تھے؟ کہا میرے بابا عباس علمدار ہے۔ اور اے بشیر جب تو کہہ رہا ہے کہ وہ سب آ گئے تو میرا بابا بھی آیا ہوگا، بشیر کیا جواب دے؟ کہ صاحبزادے سب آئے ہیں مگر حسین نہیں آئے، سب آئے ہیں مگر عباس علمدار نہیں آئے، ام البنین تشریف لا رہی ہیں، ام البنین تشریف لا رہی ہیں۔ اور ام البنین نے سوال کیا اے بشیر مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ ام بشیر کہتا ہے بی بی آپ کا عباس مارا گیا؟ کہا میں نے عباس کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے، میں نے عباس کے بارے میں سوال نہیں کیا، اے بی بی تیرے سارے بیٹے مارے گئے. کہا کہ میں نے اپنے سارے بیٹوں کے بارے میں سوال نہیں کیا, میں نے اپنے حسین کے بارے میں سوال کیا ہے, مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ. کہا بی بی تیرا حسین بھی مارا گیا, اور اب ام البنین نے صدائے گریہ بلند کی ہے, اور یہ سب کے سب سب کے سب باہر آتے ہیں, مدینہ کے باہر تشریف لاتے ہیں. اور کس لیے تشریف لا رہے ہیں؟ یہ آل محمد کے قافلے کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں. محمد حنفیہ جو جناب زینب کے بھائی بھی ہے, امام حسین کے چھوٹے بھائی بھی ہیں, محمد حنفیہ تشریف لاتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں ہر جگہ کالے جھنڈے, ہر جگہ کالے پرچم, سیاہ پرچم نظر آ رہے ہیں. اور جب کالے جھنڈے دیکھے اور کالے جھنڈوں کو دیکھ کر کہا, ارے میرا حسین مارا گیا, میرا بھائی حسین مارا گیا, ان جھنڈوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا, مگر مجھے بتاؤ ارے اس قافلے کے اندر میری بہن زینب کہاں ہے, میں اپنی بہن زینب سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ آپ کی بہن زینب والا خیمے کے اندر ہے. محمد حنفیہ خیمے کا دروازہ الٹتے ہیں, در خیمہ کو پلٹتے ہیں اور خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں. دیکھا ایک کونے میں ایک انتہائی ضعیفہ, ایک انتہائی لاغر خاتون موجود ہے. فوراً نظروں کو جھکایا اور کیا بی بی مجھے معاف کیجئے گا, مجھے بتایا گیا کہ میری بہن کا خیمہ ہے, اس لیے میں اس خیمے میں داخل ہو گیا, مجھے معاف کیجئے گا. اب جناب زینب رو کر کہتی ہے, اے بھیا محمد حنفیہ, یہ کون سا دن آ گیا کہ بھائی بہن کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے. محمد حنفیہ اب قافلے میں سید سجاد کو تلاش کرتے ہیں, سید سجاد بھی نظر نہیں آ رہے, مگر دیکھا ایک بوڑھا سر اور بادھاری کے بال سفید آگے بڑھ کر سوال کرتے ہیں, اے شخص مجھے یہ بتائیے, ارے اس قافلے میں میرا بھتیجا سید سجاد ہوگا, ارے میرا بھتیجا کہاں ہے؟ اور سید سجاد کہتے ہیں, چچا محمد حنفیہ آپ نے بھی نہ پہچانا, ارے میں ہی آپ کا بھتیجا ہوں. اور اب محمد حنفیہ کہتے ہیں, اے بیٹا سجاد ایک سال میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ یقیناً سجاد نے جواب دیا ہوگا, اشام اشام اشام, اے چچا محمد حنفیہ سال جو شام کے زندان میں گزارا, سید سجاد بوڑھا ہو گیا. فاطمہ صغرا کی کیا کیفیت ہے؟ فاطمہ صغرا ہر ایک کی گود میں کسی کو تلاش کر رہی ہے. ام رباب کی گود میں ڈھونڈتی ہے, اس کے بعد زینب کی گود میں ڈھونڈتی ہے, لیلہ کی گود میں ڈھونڈتی ہے. اے بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ جواب دیا, مجھے معلوم ہے میرا بابا مارا گیا, مجھے معلوم ہے میرا عباس مارا گیا, مجھے معلوم ہے میرا بھیا علی اکبر مارا گیا, مگر مجھے اتنا اطمینان ہے کہ میرا علی اصغر تو زندہ ہوگا. ارے میں اپنے علی اصغر کو تلاش کر رہی ہوں. اور اے فاطمہ صغرا تجھے کیسے بتائے, ظالموں نے اکبر کے ساتھ, قاسم کے ساتھ علی اصغر کو بھی شہید کر دیا. عزیزو اب زینب کبرا مدینے کے اندر داخل ہوتی ہے, پیغمبر اکرم کی قبر پر آ کر زینب کبرا نے فریاد کی ہے, اے نانا میں آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں, میں آپ کے حسین کے قتل ہونے کی خبر لائی ہوں. اور یہ جملہ کہنا تھا, قبر پیغمبر پر زلزلہ آیا, مگر اگلا جملہ جناب زینب کبرا نے اپنی ماں کی قبر کو مخاطب کر کے کہا ہے. اور کیا جملہ کہا ہے؟ اے اماں فاطمہ زہرا, جب کوئی پردیش سے واپس وطن آتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے, اے ماں میں بھی تحفہ لے کر آئی ہوں. اور یہ کہہ کر وہ خوب بھرا کرتا جو حسین کے جسم پر تھا جناب سیدہ کی قبر پر ڈال دیا. جناب زینب کہتی ہے, ماں یہ وہی کرتا تھا کہ جو تو سیتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی میرے حسین کو رخصت آخر کے وقت پہنا دینا. اور اے اماں دوسرا تحفہ ایسا ہے کہ میں دکھا نہیں سکتی, بس ماں اتنا سن لے کہ تیرے پشت پر ایک کوڑا پڑا تھا, مگر تیری زینب وہ ہے, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, سارے راستے کوڑے.